مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
رسول اللہ
وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ
وعلى آلک واصحابک یا حبیب
صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ
صلاة والسلام علیک
یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ
وعلى آلک واصحابک یا
مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 اور فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1442 سن ہجری کے ذی قعد کی دوسری شب ہے. اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ صاحب بہار شریعت صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ کی آج شب عرس بھی ہے. ان کا سب سے بڑا احسان ہم پر بہار شریعت دے کر جانا ہے. فقہ حنفی کی ایسی کتاب دے گئے اردو میں کہ آج تک ایسی کتاب کسی نے نہیں لکھی. اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر علی سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا پاکستان میں یا بر صغیر پاک و ہند میں صحابہ کرام کے مزارات موجود ہیں, اور اگر ہیں تو کتنے صحابہ کرام کے مزارات ہیں, اور ان میں سے اگر کسی صحابی کا مزار کے بارے میں بھی اگر کوئی معلومات ہو تو عطا فرمائیے. امیر اہل سنت سے دعائے مغفرت کی مدنی التجا ہے.
اللہ اکبر. صحابہ کرام علیہم رضوان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں. بر صغیر جس کو بر عظیم بھی کہا جاتا ہے, اور بر عظیم زیادہ درست ہے یہ لکھا ہے, لیکن غلط العام ہے بر صغیر تو یہ بھی چلے گا. غلط العام ہے فصیح. تو بر صغیر پاک و ہند میں مختلف روایات ہیں. 17 کی بھی روایت ہے اور 25 کی بھی روایت ہے کہ 17 یا 25 صحابہ کرام علیہم رضوان یہاں تشریف لے آئے تھے. ان کے مزارات بھی ہیں. اب خاص کر کسی صحابی کا مزار کہاں ہے اس مزار کی میری معلومات نہیں ہے. یعنی کہ پرفیکٹ جس کو بولتے ہیں نا کنفرم, یہ نہیں معلوم. حضرت سیدنا سہل بن عدی رضی اللہ عنہ یہ مکران کی جنگ میں شریک ہوئے تھے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں, اور ان کی شہادت ہوئی تھی مکران میں. تاہم یہ ان کا مزار کہاں ہے اس کی فائنل مطلب معلومات نہیں ہے. مزار بتاتے ہیں لوگ, اس کی ایک ویڈیو بھی دیکھی میں نے, لیکن کسی مستند کتاب کے حوالے سے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ ان کا مزار یہ وہی ہے. اللہ بہتر جانے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جب لوگ ہماری تعریف کریں تو ہم خود پسندی وغیرہ باطنی بیماریوں سے کس طرح بچیں، اور اگر آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے تو آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں.
بڑا نازک معاملہ ہے کہ کوئی تعریف کرے ہماری اور ہم پھولے نہیں، بلکہ یہاں تو انتظار رہتا ہے کوئی تعریف کرے. میری اگر تعریف نہیں کی کسی نے تو بولیں گے میری حوصلہ افزائی نہیں کی، یا میں نے فلاں کارنامہ انجام کیا دیا یہ دیکھ نہیں سکا، یہ کچھ بولا ہی نہیں، چپ ہو گیا، وسوسے بدگمانیاں ہوں گی. تو تعریف تو کرنی پڑتی ہے. نعت جیسے نعت شریف کوئی پڑھ رہا ہے، اب آپ پوری نعت شریف ہو جائے اور کوئی آواز ہی نہ نکالے، نہ سبحان اللہ بولے نہ صلی اللہ بولے، نعت خواہ کو مزہ نہیں آئے گا، وسوسے آئیں گے. یہ جنرل بات کر رہا ہوں، تو اس کو وسوسے آئیں گے کہ یار سب خشک ہیں، یا پتا نہیں یہ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے، یا بالکل ڈھیٹ ہے، تو یہ نہیں پتا کہ میں آقا کی سناخانی کر رہا ہوں، بولے ہی نہیں کچھ. نہ نوٹ نکالنا یا دینا وہ تو دور کی بات ہے، سبحان اللہ نہیں بولے، نعرہ نہیں لگایا. اسی طرح مقرر بھی آزمائش میں ہوتا ہے کہ لوگ داد دیں، جب داد دیں گے سبحان اللہ بولیں گے نعرہ لگے گا تو آٹومیٹک جوش آئے گا. یہ دیکھیے بھالی مشاہدے کی چیز ہے. اسی طرح نعرہ لگے گا اور سبحان اللہ صلی اللہ کی صدائے تحسین بلند ہوگی تو نعت خوان بھی ونس مور ہو جائے گا، دوبارہ شعر پڑھے گا، پھر نعرہ لگا تو پھر تیبارہ شعر پڑھے گا، او محفل گرم ہو جائیے. یہ ہے مزہ آتا ہے کہ کوئی طرح مبلغ ہوگا تو اس کو بھی یہی مطلب کہ کوئی مطلب سر ہلائے گا تو اس کو یہ کہ ہاں یہ توجہ سے سن رہا ہے، بھلے وہ مطلب کہیں اور گھوم رہا ہو لیکن بعدوں کی سر ہلانے کی عادت ہوتی ہے. اس کو جھنجھوڑ کے پوچھو نا کہ کیا کہا مبلغ نے، تو پتا نہیں ہوگا یوں کر رہا ہے، یہ عادت ہوتی ہے بعضوں کی. لیکن یہ سر ہلانا چاہیے تاکہ مبلغ تھوڑا یوں بولے، تھوڑا اچھا بولے. لیکن یہ کہ غلط بول رہا ہو تو پھر سر نہیں ہلانا چاہیے، بھول کر رہا، بلکہ اگر وہ واقعی غلط بول رہا تو شریعت کے خلاف مطلب ایسی بات بول رہا ہے، شریع غلطیاں کر رہا، پھر تو اس کا بیان سننا ہی جائز نہیں ہے. کوئی بھی مقرر ہو، مبلغ ہو، کوئی بھی ہو، اٹھ کے چلے جانا چاہیے. اس طرح کو نعت کا شعر غلط پڑھے شریعت کے خلاف تو بالکل اٹھ کر جانا ہی پڑے گا، اس کا کلام سننا جائز ہی نہیں ہے، یعنی وہ کلام جو غلط ہے. تو بعض اوقات پوری نعت پڑھتے ہیں تو ایک شعر غلط ہوتا ہے اس میں، یا فضول ہوتا ہے، فضول اشعار تو بہت ہوتے ہیں، تھنن تھنن کھنن کھنن سنن سنن سبا چلی، یہ کیا واٹ از دس؟ نہ اس میں ذکر مدینہ ہے، نہ ذکر مکہ ہے، نہ ذکر کعبہ ہے، نہ ذکر گنبد خسرہ ہے، ہے کیا یہ سنن سنن کھنن کھنن؟ تو یہ بھی تو ہو رہا ہوتا ہے نا کلام میں، تو فضول ہے اور کیا. اس طرح اور فضول باتیں کئی ہوتی ہیں، اشعار پورے پورے فضول ہوتے ہیں، جس کی طرف توجہ عام طور پہ کسی نہیں ہوتی، اور فضول ہوگا تو نعرہ زور سے لگے گا، مزہ آتا ہے. الفاظ کی ایسی ترکیب ہوتی ہے، چناؤ ہوتا ہے الفاظ کا، کہ وہ مزہ آ جاتا ہے. حالانکہ کوئی پوچھے نا اے بھائی یہ بولنا کیا چاہتا ہے، تو اپنے کو کیا نعت خوان کو بھی سمجھ نہیں آئے گی، کہاں یار بولنا کیا چاہتا ہے، کیا یہ اللہ کی حمد ہے یہ جو میں نے ابھی شعر پڑھا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے، یا کسی صحابی یا ولی کی منقبت، یہ ہے کیا؟ تو کچھ نہیں ہوتا، وہ سنن کھنن کھنن یہ ہوتا ہے. تو خالی یہی فضول نہیں ہے، اور بھی اشعار پورے پورے فضول ہوتے ہیں، بڑے اچھے عمدہ الفاظ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا نہ کوئی دینی مقصد ہوتا ہے، نہ دنیاوی کوئی اس کا مقصد نکلتا ہے، تو یہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ تو اب ایسی مطلب آزمائش ہے کہ حب جا، بلکہ لوگ تعریف نہیں کریں گے تو تھکن لگ جائے گی، آواز بیٹھ جائے گی، آدمی جلدی بیٹھ جائے گا، بولنے والا بھی یا جلدی وہ نپٹا لے گا، بولے گا تعریف کرے گا، یا اس میں بھی نعرہ لگایا پھر بعد میں بھی اگر کہا یار کیا بیان کیا، مجھے صحیح باتیں نیند چڑھی تھی، میں تو اٹھنے کی تیاری کر رہا تھا، مگر آپ نے جو بیان اٹھایا، جو نعت شریف کا شعر اٹھایا، میری تو نیند اڑ گئی، میں تو جم کے بیٹھ گیا۔ او بس آپ کی بھی تھکن اتر گئی، مبلغ کی بھی تھکن اتری، مقرر کی بھی اتری، نعت خواں کی بھی اتری، اس کو پگار مل گیا اس کا۔ یہ ہے مطلب معاشرے میں۔ تو اب یہ کہ مجھے کہا کہ تم کیا کرتے ہو، تو میں بھی انہی میں سے ہوں، ظاہر کہ میں کوئی آسمان سے نہیں آیا۔ تعریف کس کو اچھی نہیں لگتی، سبھی کو اچھی لگتی ہے۔ تو یہ کسی کو ایک دم سے مطلب پوچھنا نہیں چاہیے کہ آپ کیا کرتے ہیں، وہ آزمائش میں پڑتا ہے۔ کبھی کہیں توجہ ہوتی ہے، کبھی کہیں توجہ ہوتی ہے، ظاہر کہ میں بھی کوئی معصوم تو نہیں ہوں، نبی معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کرام معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، باقی ہم تو گناہگار بندے ہیں۔ تو یہ کہ تعریف ظاہر ہے کہ یوں عام طور پر سبھی کو اپنی تعریف یوں گمتی ہے، اچھی لگتی ہے، مزہ آتا ہے۔ اللہ کرے کہ اپنی تعریف سننے میں مزہ نہ آئے، اللہ ایسا اخلاص کا اعلیٰ درجہ عطا فرمائے۔ لیکن اخلاص کی تعریفات میں یہ بھی ہے کہ کوئی تعریف کرے تو اچھا نہ لگے، ناگوار گزرے کہ میری تعریف کیوں کی ہے، ایسی کیفیت ہماری۔ مگر جو تعریف کرے اس سے لڑائی نہیں کرنی ہے، یعنی دل کی کیفیت ہو کہ یار کہاں اس نے تعریف کر دی۔ جبکہ اپنی حقیقت پر نظر ہوگی نا بندے کی کہ میں تو اب اچھا، حقیقت یہ کہ اچھا وہ ہے جو اللہ کی نظر میں اچھا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہوا۔ کہ بندے تو اچھا 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 کہہ کر دھنیا کے پیڑ میں چڑھاتے اور پھر ایسی پچھاڑ مارتے کہ پانی بھی نہیں دیتے۔ صحیح بات ہے، دنیا اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بالی ہے، زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے پھر اچانک نہیں تو کچھ عرصے کے بعد یہی لوگ مردہ باد کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی یعنی کہ یہ دنیا ہے، تو بس وہی اچھا ہے جو اللہ کے یہاں اچھا ہے۔ بے شک تم میں زیادہ عزت والا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ پرہیزگار ہے، تو اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یہ کہ اپنی مدحہ سے محبت کرنا، اپنی تعریف سے محبت کرنا، یہ بہت برا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی عبادت کو لوگوں کی زبانوں سے اپنی تعریف پسند کرنے کے ساتھ ملانے سے بچو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب مدح آدمی کو اندر بہرا کر دیتی ہے، اپنی تعریف سے محبت، اپنی تعریف چاہنا، اپنی تعریف سے محبت کرنا، یہ آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے۔ کوئی ہماری تعریف کر کے، جس کو بٹر پولش بھی کہتے ہیں، مسکے لگانا کہتے ہیں، مکھن لگانا کہتے ہیں، تو یہ کسی کو لگاتے یا اسے کام نکلواتے رہو۔ خاص کر یہ پارٹیاں اور سیٹ ہوتے ہیں نا، سب کی بات نہیں کرتا، اگر آپ کو ان سے چندہ نکلوانا ہے، بغیر مسکے لگائے آپ نہیں نکل سکتے اسے، وہ کنجوز مکھی چوز اس کو سخی بولنا پڑے گا، تو ہی مطلب وہ ہو سکتا ہے کوئی زکات دے دے۔ حالانکہ زکات تو دینی ہے، نہیں ہاؤ دینی ہے، فرض ہے، تو پھر بھی وہ جوڑے گھسا دیتے ہیں، دھکے کھلاتے ہیں۔ حالانکہ زکات جو صحیح مصرف میں لگانے کے لیے آپ سے مانگ رہا ہے، وہ آپ کا واللہ محسن ہے، آپ کا ہاتھ بٹا رہا ہے کہ آپ کا فرض ادا ہو، اس میں یہ تعاون کر رہا ہے، اپنی جیب کے لیے تو لے نہیں رہا، اس کو بھی دھکے کھلاتے ہیں اور ٹہلاتے رہتے ہیں، حالانکہ خود جا کر دے آنا چاہیے۔ سچی بات یہ، تو اللہ کریم بس ہمیں عقل سلیم عطا فرما، حب مدح سے بچائے، اپنی تعریف سننے کے جذبے سے بچائے۔ اور یہ ایسا مرض ہے کہ 99.9.9 لاکھوں میں کو بچا ہوگا اس دور میں، اگر میں مبالغہ کروں تو، بہت مشکل ہے۔ تعریف نہ کرو دل بجھ جاتا ہے، مزہ نہیں آتا۔
ایک کیفیت کا آپ کے ساتھ سوال کر رہا ہوں اسی سوال کے اسی جواب کے ضمن میں کہ اچھا نہ لگے اگر کوئی تعریف کرے، یا آپ نے اخلاص کے اس میں فرمایا کہ اس کو پسند نہ کرے کہ کوئی میری تعریف کرے، اچھا اب اس کی تعریف کی گئی اور اس نے سامنے والے کو زبانی یہ اظہار کیا کہ میں یہ آپ کا یہ تعریف کرنا پسند نہیں آیا، اور دل اپنی اس پسند پر قائم ہے، مگر اس کو یہ بس بتانا یار یہ آپ کو یہ شرم نہیں آتی آپ میرے منہ پہ میری تعریف کرتے ہو، اندر میں قلب اس کا بالکل اس سے اتنا سیٹ ہے سیٹوڈ سیٹ ہے، اور شاید اس کہنے کی وجہ سے زیادہ وہ اس کو اپنے سے متاثر کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی ان کیفیات کے ساتھ اپنی بات کو ظاہر کرتا ہے تو اس کیفیت کا کوئی نام رکھا جائے گا؟
دیکھیں دل میں اگر حب جاہ موجود ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں شرم نہیں ہے تم میرے منہ سے تعریف کرتے ہو، تو اس پر تو کوئی حکم لگے گا نہیں کہ یہ اس فعل کی مذمت تو کر ہی رہا ہے، اگر یہ دل میں اس کو محبت ہے لیکن یہ کہہ نہیں رہا کہ مجھے مطلب اپنی تعریف پسند نہیں آئی، صحیح ہے یہ نہیں کہا اس نے، ہاں اگر یہ اس لیے کہنا چاہتا ہے تاکہ اس پر اور میری چھاپ پڑے گا یار کیسا مخلص آدمی ہے اپنی تعریف کی پرواہ ہی نہیں ہے بے نیاز ہے اپنی تعریف سے، تب تو یہ جھوٹا اور ریاکار ہے دھوکہ دے رہا ہے، انما الاعمال بالنیات،
اللہ عافیت کرے عطا کرے، اچھا آپ
لیکن کسی کو کہنا نہیں ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ میری تعریف کرتے منہ پر، اس سے دل آزاری ہے کا گناہ ہو سکتا ہے آپ کے گلے پڑ جائے،
میں نے اگر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے تو آپ اس کے جواب میں اس کی دل آزاری نہیں کریں گے،
آپ استغفر اللہ پڑھیں، اللہ سے استغفار، اللہ سے پناہ مانگیں کہ اس تعریف سے آپ نہ پھولیں نہ کہ اس کا منہ نوچ لے،
ٹھیک،
دوسرے گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، ایک ہو سکتا ہے اور کچھ بول دے جو شریعت کے خلاف بات ہو،
اگر کھانے کے دوران بلی آ جائے تو کیا اسے کچھ کھانا دے سکتے ہیں؟
اگر اپنا ذاتی کھانا تو دے سکتے ہیں، کہیں مہمان ہیں آپ تو مہمان نے جو کھانا لگا ہے اس میں سے نہیں دے سکتے،
تاج محمد نام رکھنا کیسا؟
حرج نہیں ہے اللہ رکھتے بھی لوگ،
نماز کے دوران گریبان کا بٹن بند کرنا کیسا؟
دوران نماز یوں کر کے اس طرح باندھا بٹن لگایا کہ دیکھنے والے دیکھ رہے اور یہ دیکھنے والے پر یہ تاثر ہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یا ذہن غالب ہو کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یہ تو ایسا فیل کرنے سے ایسا کام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر ایسا نہیں اور یوں اس طرح جیسے یوں ایک ہاتھ بھی یوں ہے مثلاً اور یوں اب یہ یوں کر رہا ہے تو دیکھنے والے کو یوں تو لگے گا کہ ہے نماز میں، تو یہ عمل قلیل کہلائے گا، تو ضرورت تن اگر ضرورت ہے تو کراہیت نہیں ہے ورنہ مکرہ تنزیہ ہو جائے گا،
بعض دیہات میں رواج ہے کہ میت کو غسل دینے کے لیے ایک گھڑا کھودتے ہیں جس میں میت کے غسل کا پانی جمع ہوتا ہے، بعد میں اس گھڑے کو بند کر کے اس کے اوپر چراغ روشن کیا جاتا ہے کہ جنات نہ آئیں، کیا یہ درست ہے؟
یہ کیسے درست ہوگا؟ اتنا تکلف اپنی طرف سے لوگوں نے بنا لیے، شریعت میں ایسا کچھ ہے نہیں، اگر اس کو ضروری سمجھتے ہیں تو گناہگار ہیں، شریعت میں جب ایک چیز ضروری نہیں ہے تو ہم کیوں ضروری سمجھیں، پھر اوپر چراغ جلانا یہ بھی فضول، گڑا کھودنے میں اتنا خرچہ کرنا،
ٹھیک،
پھر یہ سمجھنا کہ اسے جنات نہیں آئیں گے، جنات پکڑ لیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ آتے کہ نہیں آتے،
اگر کوئی ناراض ہو بات ہی نہ کرے، کال بھی اٹینڈ نہ کرے، میسج کا جواب بھی نہ دے، اب اس کا کیا علاج کریں؟
اب ظاہر ہے کہ منانے کی کوشش کی نہیں مانتا تو دعا کرے اور کیا کرے، مار کے تو نہیں منائے گا کہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، اب یہ کہ بعض ہوگا جیسے جان پھنسی ہوتی ہے کسی دوست میں اس کے بغیر چین نہیں آتا، اس کو یوں منانے کے لیے کوشش کرتے ہوں گے، اس کو بھی مان جانا چاہیے، اتنا مان بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ دھتکار دے کے جا نہیں مانتا تو ایسا نہ ہو، وہ حدیث پاک میں نا کہ جو تمہارے پاس تمہارا بھائی جب معافی لے کر آئے اسے معاف کر دو ورنہ حوض کوثر پر آنا نہیں ملے گا، یہ حدیث پاک کا مضمون ہے، اس لیے کوئی معافی مانگے نا مسلمان اس کو معاف کر دینا چاہیے بعض لوگ بہت یعنی کہ دل سخت ہوتا ہے، معاف کرتے نہیں، معاف کر دینا چاہیے. بلکہ وہ کسی کا قول ہے کہ اگر کوئی تم سے معافی مانگے تو تم 70 بار اسے معافی مانگو، کہ یہ نوبت کیوں آنے دی کہ وہ آ کر تمہارے سامنے عاجزی کرے اور معافی مانگے، پہلے ہی معاف کر دو اس کو. نہیں نہیں بس بس معاف معاف یوں کر، ہے نا. اگر ہم لوگ تو ہے نا انتظار کرتے ہیں، میں کیوں معافی مانگوں، یہ مانگے گا، میرا قصور تھوڑی ہے.
آپ نے ایک بار کسی کو سمجھایا تھا ان کے ساتھ کوئی وہ معاملہ، مطلب ایک شخص اسے معافی مانگ رہا تھا کہ معاف کر دو، معاملہ آپ کے سامنے ہو رہا تھا، تو آپ نے بڑے پیارے اندر سمجھا کہ یار اتنا بھی نہ کو بھی اگلا معافی مانگنا بند کر دینا، اگلا منانا بند کر دے. اب اتنا منایا تو مان جانا چاہیے، کہتا ہے منانا بند کر دے آدمی. بہت خوبصورت انداز سے آپ نے ان کی تفہیم فرمائی تھی.
واقعی ایسا ہی ہے کہ معافی مانگیں گے مانگے گا، ایک بار دو بار تین بار ہم نہیں کریں گے تو پھر وہ ڈائریکٹ وہ پھر مایوس ہو جائے گا.
مناتے ہیں لوگ لیکن اگلا مانتا نہیں ہے، بہت زیادہ اڑی کرتے ہیں
بات تو ان کو بھی میں نے سمجھا ہے نا کہ مان جائیں، جبکہ کوئی شرعی طور پر خرابی نہ ہو.
جی جی.
بعض اوقات نہ ماننے میں شریعت کی پاسداری ہوتی ہے، کہ اس کی دوستی ناجائز ہوتی ہے، وہ کوئی غلط کام کی وجہ سے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو اس کو تو بالکل اس کو معاف کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے اس کو منہ ہی نہ لگائے، لفٹ ہی نہ کرائے، جان چھڑائے اس سے.
یہ سوال آیا ایس ایم ایس کے ذریعے، اسلامی بہنوں کے لیے نماز میں ناک کا کتنا حصہ لگانا ضروری ہے، کیونکہ میرے گھر والے مجھے اتنا ڈانٹتے ہیں، کیوں گھر میں ہے کارپیٹ اور کارپیٹ کی وجہ سے ناک کی ہڈی جمانے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے ناک پر ہو گیا نشان. اب ناک پر نشان ہو گیا تو کہا جاتا ہے کہ مجھے کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے اتنی سختی نہیں ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں.
ناک کی ہڈی لگانا، پیشانی جمانا، یہ دونوں کے لیے، مرد و عورت دونوں کے لیے. تو اگر وہ واقعی ایسا کارپیٹ ہے نرم، کارپیٹ یوں نرم بنتا ہے کہ ایک تو کارپیٹ تھوڑا موٹا ہوتا ہے، موٹا نہ بھی ہو تو نیچے سے آج کل فوم بچھاتے ہیں تو اب یہ نرم ہو جاتا ہے. اب اس پر نماز پڑھنا جو ہے نا یہ واقعی بڑا دشوار ہے. خشوع کا تو سوال ہی نہیں ہے کہ خشوع اور خضوع آئے اس میں، ظاہر ہے کہ وہ آدمی اسی میں تھوڑا زور آزمائی کرتا رہے گا کہ کسی طرح میری پیشانی جم جائے اور ناک کی ہڈی لگ جائے. ہاں ناک کی ہڈی تو خیر لگ جاتی ہے لیکن پیشانی جو ہے نا یہ جمانا مشکل ہوتا ہے. تو یہ کہ وہ جو محترمہ جو ہیں ان کو ناک پر زور لگانے کے بجائے پیشانی پر یہ توجہ دیں. تو پیشانی کو جب یہ جمائیں گی نا تو ناک کی ہڈی خود بخود لگ جائے گی. ہاں جبکہ یہ کہ ناک اونچی نہ رکھی ہو، یعنی سیم مطلب یہ دبائیں گی نا تو زور پیشانی کو دیں. کہ ناک کی ہڈی لگنا واجب ہے اور پیشانی کا جمنا فرض ہے، دونوں میں فرق ہے. ہڈی لگ گئی کافی ہے، اب یہ اس نے جمائی ہے ناک کی ہڈی تو اب داغ پڑ گیا، اب وہ اس کو ناگوار گزر رہا ہے، یہ اس کا ناگوار گزرنا بھی مناسب ہے، ایسا کرنا نہیں تھا کہ جس سے ناک وہ بدنما ہو گئی. اچھا اب اگر یہ دونوں سن رہے ہیں تو لڑنا مت، کہ لڑنا بھی برا ہے. اس نے جو بھی کیا بیچاری نے شریعت کا حکم سمجھ کر کیا، اب کلی ولی معافی اور درگزر سے کام لیں، لڑائی نہیں کرنی. کہ لڑنا بھی تو کوئی شریعت میں اچھی بات نہیں ہے نا، پھر دل آزاری کی صورت ہوگی، پھر گھر خراب بھی ہوتے ہیں اس میں بعض اوقات، روٹ بن میکا سسرال الگ الگ، پھر وہ مورچہ بندی 1 2 3 بہت کچھ ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو اس لیے معافی درگزر سے کام لے. اور آئندہ یہ کہ مدنی بیٹی بھی جو ہے وہ بس وہ ناک کی ہڈی لگنی ہے یہ سمجھ لیں. ایک دم بعض عیسائی بھائی بھی بڑا زور لگاتے ہیں، کوئی یہاں مطلب انہیں داغ کر دیتے ہیں، کوئی یہاں کر دیتے ہیں، اصل یہ ہڈی ہے نا یہ ہے، یہ یہاں زور لگا رہے ہوتے ہیں دو آنکھوں کے بیچ میں، تو یہ کیسے جمے گی یار، یہ نماز میں سجکا ہی نہیں پڑے گا. تو زمین پر بھی یہ یوں کھینچ کھانچ کے نکالتے ہوں گے اور وہ زخم کر ڈالتے ہیں بعض اوقات، مجھے یاد پڑتا ہے کوئی کوئی، یہ ہڈی ہے، یہ نوک ہے نا، اس کو نوک کو دبائیں گے تو ہڈی ہو جائے گی، ساری ہڈی لگ جائے گی، تو یہ آپ اس کو دبائیں گے نا تو یہ ہو جائے گی، مگر اتنا نہیں دبانا کہ وہ زخمی ہو جائے، داغ پڑ جائے یا آپ کو تکلیف پہنچے. پیشانی میں بھی یہی ہے کہ تکلیف نہیں پہنچانی خود کو، مگر اتنا دبانا ہے کہ اب دبائیں گے تو نہیں دبے گی. یہ اس کے لیے کارپیٹ یا بغیچے کی گھاس ہوتی ہے جو، اس پہ بھی دبانی پڑتی ہے، یا کوئی گدڑی ہے اس پہ نماز پڑھی ہے تو اس کو بھی دبانا پڑے گا. اور جو یہ نارمل فرش ہوتا ہے یا سخت کارپیٹ ہوتا ہے، جیسے ہم نے کارپیٹ مختلف سیمپل منگوا کر خود ہی ہم نے، میں نے اس میں سادہ میرا بھی ہم نے پاس کیا ہے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کے لیے، کہ سردیوں میں ضرورت پڑتی تھی، سردیوں میں نماز میں تکلیف ہوتی تھی خالی فرش پر، یہ اس طرح بھائیوں کا مطلب یہ وہ تھا. پہلے تو ہم یہی ذہن تھا ہمارا کہ ہم نہیں بچھائیں گے، لیکن یوں مجبوراً کہ سارے لوگوں کو سہولت بھی دینی ہے تاکہ نماز میں بھی ان کو دل لگے، ننگے فرش پر ایک دم سخت سردی میں تو نماز میں دل نہیں لگے گا، تو یہ سخت کارپیٹ لیا. لیکن اب دیگر ہمارے فیضان مدینہ بن رہے ہیں، پتہ نہیں ان میں یہ لوگ خیال رکھتے ہیں نہیں رکھتے. سبز گنبد ہمارے سر کا تاج ہے، اور بعض جگہ سبز کارپیٹ بچھے ہوئے ہوتے ہیں، تو پاؤں رکھنے کو بھی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے دل نہیں کرتا کہ سبز گنبد ہم سر پہ رکھتے ہیں، تو اس ایک نسبت کی وجہ سے دل نہیں کرتا. اس طرح بلو، جو بلو ہوتا ہے یہ نیلا، یہ جو اس میں نا یہ نیلا فیروزی بھی بولتے ہیں اس کو، یہ غوثیہ کلر، اس پر بھی دل نہیں ٹھکتا پاؤں رکھنے پر. اب غوث پاک ہمارے سب کچھ ہیں، پیر و مرشد ہونے کے ناطے اور ولیوں کے سردار ہیں، اور بہت بڑے ولی ہیں نا، تین ہی غوث، ایک پہلے غوث امام حسن مجتبی نواس رسول، صحابی ابن صحابی، جنتی صحابی، ابن جنتی صحابی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے غوث ہیں. غوثیت کبریٰ مطلب یوں، غوث تو دوسرے بھی ہیں، غوث اعظم، قطب اکبر، نے بڑے غوث، تو یہ پہلے بڑے غوث، قطب اکبر، غوث اعظم، یہ امام حسن مجتبی نواس رسول ابن مرتضی، اور دوسرے پھر غوث ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی، ہمارے پیر و مرشد غوث پاک، ہے نا، یہ کہ ہم ان کے سلسلے میں ہیں. اچھا، تو اس کے بعد اب غوث اعظم ہوں گے امام مہدی، یہ تیسرے غوث. تو یوں تین غوث اعظم دنیا میں ہونے، دو ہو چکے، ایک کیا بھی ظہور ہوا نہیں ہے، ظاہر نہیں ہوئے. دیگر غوث تو ہو سکتے ہیں، اولیاء کرام میں ایک قسم ہے غوث. تو یوں مطلب یہ کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار فائز الانوار، آپ کے گنبد شریف کا رنگ جو ہے یہ نیلا ہے، نیلا بلو یا لائٹ بلو کہہ لیں، فیروزی کلر، تو اس کلر پر بھی یہ کارپیٹ ہمارے بچھے ہوتے ہیں مسجدوں میں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، اب کوئی مجھے برا بھلا کہے تو کہتا رہے، اعلی حضرت نے سکھا دیا ہے، بول دو ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، ایک محبت کی بات ہے. ہو سکتا ہے مرشد ہمارے اس سے خوش ہو جائیں گے، اس کو میرے گنبد کے کلر سے اتنی محبت ہے، اور مجھ سے محبت کتنی ہوگی، تو الحمدللہ ہمیں تو غوث پاک سے بھی محبت ہے، نصیب اپنا اپنا. تو یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بات ہے، کہ سب گنبد سے ہم کو پیار ہے، نسبت ہے. ارے اللہ کے بندو، آپ کو پتا ہے جنت کا لباس بھی سبز ہوگا، آیت پڑھو نا،
یلبسون ثیابا خضرا من سندس، کہ اہل جنت جو ہے وہ ریشم کا سبز لباس پہنے کے ہیں.
سبحان اللہ. اچھا اچھا، جنت کی زمین پتہ کیسے رنگی ہوگی؟ مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ جنت کی زمین بھی سبز ہوگی، تو وہاں تو جنت ہے نا، وہ اس کی بات ہی کیا ہے. ہم یہاں مطلب یہ کہ جیسے وہاں جنت میں ریشم پہنیں گے، سونا پہنیں گے، جی ہاں، مرد ریشم بھی پہنیں گے، سونا بھی پہنیں گے جنت میں، وہ جنت میں جا کے پہنیں گے، یہاں نہیں پہنیں گے. بہرحال یہ کہ سبز رنگ کی ایک نسبت کی وجہ سے ہم اس سے پیار کرتے ہیں, اور اس سے اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو یہ اپنی خیر منانی چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے ناجائز نہیں کہا, سبز کارپیٹ پر پاؤں رکھنا ناجائز نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. غوث پاک کے گنبد کا غوثیہ رنگ, میں کہتا ہوں اس کو غوثیہ رنگ پر پاؤں رکھنا یہ گناہ نہیں ہے, اس پر نماز پڑھنا 100% جائز ہے, 100% جائز ہے. سبز رنگ پر کارپیٹ پر پاؤں رکھنا 100% جائز, اس پر نماز پڑھنا 100% جائز, لیکن اس پر نماز پڑھنا واجب نہیں ہے. اب جیسے جماعت کہیں مسجد میں جا رہا ہے, جماعت واجب ہے, بچھا ہوا سبز کارپیٹ, جماعت معاف نہیں ہو جائے گی. اب سبز کارپیٹ پر بھی نماز پڑھنی ہوگی با جماعت, چاہے سبز ہے چاہے بلو ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. میں نے بارہا سبز کارپیٹ پر نماز پڑھی ہے, سبز پر پاؤں رکھنے کی بھی نوبتیں آئی ہیں, مگر مجھے پسند نہیں ہے. میں نے یہ کہا جہاں جہاں مجھ سے ہو سکتا ہے میں بچ بھی جاتا ہوں,
ٹھیک,
لیکن یہ کہ جو شرعی مسئلہ ہے وہ بتا دیا کہ میں نے ناجائز نہیں کہا, ناجائز نہیں سمجھتا, گناہ نہیں ہے, گناہ نہیں سمجھتا, مگر میں سبز رنگ کا ادب کرتا ہوں. اور جو عاشقان رسول جو ہے نا, یہ اس وقت میری باتوں پر ان کا دل جو ہے نا سینے میں جھوم رہا ہوگا,
مزے کو.
اور اپنے گھر میں جو کارپیٹ سبز بچھا ہے نا, کہ پلاننگ کر رہے ہوں گے کہ یار بھول ہو گئی ہے. لیکن مسجد میں جو بچھا ہوا ہے نا, اگر مسجد والے غور کریں گے اب کیا حل کریں, اب کوئی حل نہیں ہے اس کا, یہ بھی بتا دوں. اب اس کا مطلب ہی نہیں کہ آپ وہ دیوانگی میں آ کر یہ کارپیٹ لپیٹ کر وہ پرانے سامان والے کو بیچ دیں تو یہ جائز نہیں ہوگا, اس کا نقصان کرنا. اب یہ بچ گیا, آئندہ جب کبھی نوبت آئے تو خیال رکھنا, اس طرح گھر کا کارپیٹ بھی ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ یہ مال ہے, اور مال کو ضائع کرنا یہ حرام ہے. میں نے عشق کی بات کی ہے, تو اب یہ کہ آئندہ جب یعنی کہ موقع ملے تو احتیاط آدمی کرے, یہی سمجھ میں آتا ہے. سبز گھاس ہے, زمین پر بچھی ہوئی ہے, سبز ہے, پاؤں رکھنا پسند نہیں ہے. میں دیکھا ہوگا آپ نے تو میرے خیال کئی بار,
جی جی جی,
ہم ساتھ ہوتے ہیں, میں بچ کر وہ
سائڈوں سے اور
ترکیب سے نکلنے کو, لیکن نہیں بچ پاتے. اب تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ میں لمبے مطلب کہ جمپ مار سکوں یا نکل سکوں, تو یہ مجبور ہے, گزر رہے تو کیا کریں, پاؤں رکھنا پڑتا ہے. لیکن ناگوار ہے
جی,
یہ ناگوار ہونا بھی انشاءاللہ مجھے آخرت میں سرخرو کرے گا,
مدینہ مدینہ,
کہ صرف اور صرف نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے, گنبد خضرا کی نسبت کی وجہ سے اس پر پاؤں رکھنا مجھے ناگوار ہے. یہ عشق کی بات ہے, محبت کی بات ہے, ہم عشق کے بندے ہیں,
کیوں بات,
بات بڑھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
تیری انگلی تھام کے چلتا تھا, محنت سے پلتا تھا,
احسن آپ کو پتا ہے ویلنٹائن ڈے ہے,
وہ کیا ہوتا ہے؟
ایک دن بچے اپنے پیرنٹس کو وش کرتے ہیں, چلو آؤ ہم بھی اپنے پاپا کو وش کرتے ہیں.
ماما
بابا آپ کو بتایا آج ویلنٹائن ڈے ہے؟
جی آپ کو کس نے بتایا؟
ٹیچر نے بتایا آج پیرنٹس ڈے ہے.
اچھا
ہیپی پیرنٹس ڈے,
جزاک اللہ.
بابا آپ اپنے بابا کو وش نہیں کریں گے؟
جی بالکل میں اپنے بابا کو وش کروں گا. حضرت صاحب میں محمد یحییٰ تاری, حضرت صاحب آپ کی بارگاہ میں میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے دور میں بہت سارے دن سلیکٹ کر دیے گئے, فادر ڈیز, مدر ڈیز, ٹیچر ڈیز, اس طریقے سے بہت سارے دن جو ہے آج کل بنا دیے گئے, تو میں آپ سے یہ پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ کے لیے بھی کوئی دن کیا مخصوص ہے؟ آپ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرما دیں.
اگر والدین جن کے فوت ہو گئے تو ان کی وفات کا دن تو فکس ہوتا ہے نا, ہر سال جو عاشقان رسول ہیں وہ تو برسی عام طور پہ کرتے ہوتے ہیں, دن مناتے ہوتے ہیں. اب یہ کہ دنیا میں جو ٹیچر ڈے یا وہ پتہ نہیں کیا کیا ڈے بناتے ہیں, اور جشن ولادت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو ہم مناتے ہیں الحمدللہ. تو اس پر لوگوں کو بڑے وسوسے آتے ہیں, فادر ڈے, مدر ڈے, ٹیچر ڈے اور مزدور ڈے. 1 مئی مزدور ڈے کیا بولتے ہیں اس کو,
جی لیبر ڈے,
لیبر ڈے
1 مئی.
ہاں لیبر ڈے پر کبھی میں نے نہیں سنا کہ کوئی کسی نے وہ اعتراض کیا ہو کہ یہ کس نے منایا ہو, کہاں سے اس کا ثبوت ہے. بہر اللہ پیٹ کا درد ٹھیک کر دے. تو یہ ہے کہ جہاں شریعت جن میں منع نہیں کرتی, اگر اس طرح کی کوئی یاد مناتا ہے جیسے مدر ڈے, شاید اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن خاص کر ماں کی اہمیت کو اپنے وہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, وہ حرج نہیں اس میں. جبکہ کوئی غیر مسلموں کی کوئی اس میں مشابہت کی اور کوئی ایسی صورتیں نہ ہو تو شرعاً ویسے ایسا دن منانے میں کوئی حرج نہیں ہے.
الحمدللہ اس وقت مدینہ الہند گھوسی شریف میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی آدمی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. حضور یہ ارشاد فرما دیں کہ بہار شریعت کا تعارف آپ کو سب سے پہلے کب ہوا؟ جزاک اللہ خیر.
پیارے اہل سنت آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے, مسلمان بہار شریعت سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر.
میں لڑک پن تھا میرا, اتنا مطلب زیادہ سمجھ نہیں پڑتی تھی. ہماری مسجد کے امام صاحب جو تھے نا, بادامی مسجد گو گلی اولڈ سٹی ایریا میں, کراچی کا اولڈ سٹی ایریا, تو اس میں امام صاحب روزانہ مسئلے بیان کرتے تھے. غالباً ان کا نام تھا مولانا مجیب الرحمن شاید یا حبیب الرحمن. یہ مسئلے میں مجھے مزہ آتا تھا, اور مسئلہ لکھا ہونا تو مجھے ویسے دلچسپی ہوتی تھی. تو کسی نے مسئلہ پوچھا ہوگا امام صاحب کو, ظہر کی نماز کے بعد کا وقت ہوگا شاید, بڑے بھائی بھی میرے ساتھ تھے. تو امام صاحب کسی کو مسئلہ پوچھا تو انہوں نے بولا بہار شریعت لے آؤ, تو کوئی حصہ بہار شریعت کا تھا جس میں خوبصورت ٹائٹل پیج تھا, رنگین اس میں لکیریں بنی ہوئی تھی, تو وہ منگائی اور اس میں کھولا, اس میں مسئلہ اس طرح لکھا ہوا تھا. میرے منہ میں پانی آ رہا تھا, اور مجھے اتنا بھی شعور نہیں تھا کہ یہ کتابیں دکانوں پہ ملتی ہیں, کتاب کی مخصوص دکانوں پہ. تو یہ تو مجھے اچھا بہت لگا, انہوں نے مسئلہ اس میں بتایا, وہ کتاب بہت اچھی لگی. اور ظاہر اس وقت تو میں تو غریب گھرانے کا تھا, اور میں اتنے پیسے تھوڑی تھے کہ میں یہ, اور نہ اتنی کوئی سمجھ پڑتی تھی کہ کہاں سے ملے, لیکن یہ دل میں یہ بیٹھ گئی کہ یہ کتاب کوئی بہار شریعت ہے جس میں مسئلہ ایسا لکھا ہوتا ہے. پھر جب مجھے شعور آیا مزید, تو یہ کہ وہ میں نے بتایا کہ سب سے پہلے ان دنوں جب میں نے لی تو 28 روپے بہار شریعت کا پورا سیٹ 17 حصے کا ہوا کرتا تھا. تو اب حصے لیے یا پوری لی یا تھوڑی تھوڑی کر کے میں نے جمع کی, اب یہ پورا یاد نہیں ہے مجھے, لیکن بہار شریعت سے اس وقت مجھے محبت ہو گئی. لیکن بہار شریعت کس کی لکھی ہوئی یہ پتہ نہیں تھا مجھے, اتنی سمجھ نہیں پڑتی تھی نا, کوئی سب ماحول تھے. الحمدللہ بہار شریعت سے تو میں نے بہت نفع اٹھایا, اور کہنے والے مبالغہ کر کے, وہ غلط تھا مبالغہ بھی, کہ الیاس بہار شریعت کا حافظ ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے, نہ تھا نہ ہے, لیکن یہ کہ اتنی مجھے محبت تھی اور میں اتنے مسئلے بیان کرتا تھا اس سے, بہار شریعت کا درس دیتا تھا, پڑھ کے درس دیتا تھا, اور اس کا اعلان خود لکھتا تھا, لکھ کر پیدل چل کے 3-4-5 کلومیٹر پیدل چل کے اخبار کی آفس میں جاتا تھا اور ان کو دے آتا تھا کہ میرا یہ اعلان چھاپ دو. یہ پرانے دور کی بات کر رہا ہوں, فلاں جگہ میں بہار شریعت کا درس دیتا ہوں. اتنا میرا شوق تھا, جذبہ تھا بہار شریعت.
مسلمان بہار شریعت سے نفع کس طرح اٹھا سکتے ہیں؟
اس کو حاصل کریں, اپنے گھر میں رکھیں, اس کا مطالعہ کریں, لیکن یہ کہ علماء سے سمجھنا بہت ضروری ہے. اب یعنی کہ ظاہر اعلیٰ خود اس دور میں بھی صدر الشریعہ لکھ کر گئے, صاحب بہار شریعت لکھتے ہیں, کہ اس کتاب میں حتی الوسع یہ کوشش ہوگی کہ یہ کہ عبارت بہت آسان ہو. حتی الوسع یہ آسان نہیں ہے لفظ, اس وقت آسان ہوگا سمجھے, جتنا ہو سکا جتنا ہو سکا یہ کوشش ہوگی کہ عبارت بہت آسان ہو, کہ سمجھنے میں دقت نہ ہو اور کم علم اور عورتیں اور بچے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. پھر بھی علم بہت مشکل چیز ہے, یہ ممکن نہیں کہ علمی دشواریاں بالکل جاتی رہیں. ضرور بہت مواقع ایسے بھی رہیں گے کہ اہلِ علم سے سمجھنے کی حاجت ہوگی. کم از کم اتنا نفع ضرور ہوگا کہ اس کا بیان انہیں متنبہ کرے گا, اور نہ سمجھنا سمجھ والوں کی طرف رجوع کی توجہ دلائے گا. ہر گھر میں بہار شریعت تو ہونی چاہیے, جہیز میں بھی اگر ممکن ہو تو بیٹی کو دینا چاہیے بہار شریعت. گھر میں ہوگی اگر یہ جس کو دی وہ نہیں پڑھ سکتا تو کوئی تو پڑھے گا, اس کا بیٹا پڑھے گا بیٹی پڑھے گی کوئی تو پڑھے گا, ہوگی تو کچھ نہ کچھ برکت کا باعث ہوگی. بہار شریعت گھر میں ہونی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ رہنمائی فرما دیجئے گا کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو اپنی وراثت تقسیم کر دے اور اس کے فوت ہونے کے بعد وراثت میں کیا دیگر جو خاندان کے افراد ہیں یا دیگر بہن بھائی ہیں تو ان میں بھی وہ وراثت تقسیم ہوگی یا جو زندگی میں ہی انہوں نے تقسیم کر دیا وہی کافی ہوگی؟ اس بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے گا.
جو کچھ اس نے اب چھوڑا ہے جیسے بانٹ دی تو پھر بھی تو اس کی زندہ ہے تو ملک میں کچھ نہ کچھ تو آ سکتا ہے, اس کے کپڑے تو کم از کم اس کے ملک میں تھے نا بانٹنے کے باوجود, تو بانٹتے ہیں تو وہ سب چیز تھوڑی بانٹتے ہیں, بڑی بڑی جو آئٹم ہوتی وہ بانٹ دیتے ہیں, رقم خاص کر بانٹ دیتے ہیں یا عمارتیں ہیں دکانیں ہیں تو یہ تیری یہ تیری اس طرح. تو اب جو بھی اس نے مرنے کے بعد چھوڑا ہے چاہے وہ سوئی ہے دھاگا ہے مسواک ہے کپڑا ہے امامہ ہے چادر ہے پلنگ ہے سمجھے, یہ جتنی بھی چیز سب میں اب وراثت تو جاری ہوگی. اب یہ اس کی مرضی سے تقسیم نہیں ہوگا, اب تو یہ جو حکم شریعت ہے اس کے مطابق تقسیم ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیا جمعے کے دن زوال نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن کوئی زوال کے وقت میں اگر نماز پڑھے تو گناہگار تو نہیں ہوگا, کیا یہ صحیح ہے؟
زوال تو ہوتا ہے, ہر سورج کا زوال تو سورج جب تک زوال نہیں ہوا جمعے کا وقت شروع نہیں ہوگا, اس لیے وہ سورج کو زوال لگے گا جبھی تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور وہ جمعے کا ہے. جہاں جہاں جمعہ شرائط کے مطابق فرض ہے تو عورت کیا کرے گی؟ تو عورت تو ظہر ہی پڑے گی اپنے گھر میں, جب ظہر کا وقت ہوگا تو پڑے گی نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ہمارے جیسے یہاں ہول سیل مارکیٹ ہے تو لوگ یہاں پہ 5-10 لاکھ روپے لے کے کاروبار شروع کرتے ہیں, پھر ان کے پاس جو ہے اب ہول سیل مارکیٹ ہے تو ظاہر ہے باہر سے مال چاہیے ہوتا ہے اور ایک بڑی مقدار میں مال آتا ہے, تو بالفرض اگر یہ لوگ یہاں پہ انویسٹر ملا کے کام کرتے ہیں, یہاں پہ ہماری مارکیٹ میں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں جیسے کسی سے 20 لاکھ پکڑ لیے, کسی سے 40 لاکھ پکڑ لیے, کسی سے 60 لاکھ پکڑ لیے, جس کا جیسا حساب کتاب, تو وہ جو ہے وہ اس طرح ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ بھائی تم نے اپنے 20 لاکھ روپے دے دیے تو اب ٹھیک ہے بھائی 6 مہینے میں 10% لے لینا میرے سے, کوئی کہتا ہے بھائی تم نے میرے سے 40 لاکھ روپے لے لیے تم 6 مہینے 1 سال کے لیے چاہیے تو 15% لے لو, تو اس میں سود کا کوئی چکر تو نہیں ہے؟ کس طرح انویسٹمنٹ لی جائے اور کس طرح کام کیا جائے؟
پورا سود کا چکر ہے, اگر یہ بھی سود نہیں ہے تو پھر سود کیا ہے؟ یہ بالکل سود ہے, حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت کی خدمت مرض ہے کہ یہ شخص برف سے وضو کر رہا ہے, تو کیا برف سے وضو کریں گے تو وضو ادا ہو جائے گا ہمارا؟
نہیں, وضو تو پانی سے ہوگا, برف سے نہیں ہوگا. کہ ہر حصے سے پانی کے 2-2 قطرے بہ جانا یہ فرض ہے جہاں وضو کرے گا نا, یہ تو برف پھسل کے گر رہی نیچے. ہاں برف کو پانی بنا لے کسی برتن میں تو جب یہ پانی بن گیا تو اب یہ حصہ وضو جائز ہو جائے گا. کلی کر رہا ہے ناک میں برف چڑھے گی نہیں, لگا رہا ہے ناک کو بھی, ناک میں گئی یا نہیں, نرم باسے تک نرم ہڈی تک پانی چڑھانا یہ سنت موقع ہے.
مسئلے
وضو میں اور غسل میں فرض ہے, کلی میں بھی ہلکی جڑ تک اور دانتوں کی کھڑکیوں میں سب جگہ وضو میں پانی پہنچانا سنت موقع ہے اور غسل میں فرض. یہ برف تو نہیں پہنچے گی نا. اس طرح
مسئلے کی نوعیت تو بالکل ٹھیک آپ نے ارشاد فرمائی, مگر میں اس آدمی کو دیکھ رہا تو اس کی ہمت ہے کس طرح برف کو اپنے منہ پر ہاتھوں پہ یہ مل رہا ہے. اللہ
یہ برف باری میں رہتے ہوں گے نا یہ لوگ, تو یہ وہیں رہتے ہوں گے تو یہ عادی ہوتے ہیں برف کے. برف میں باقاعدہ جانور پیدا ہوتے ہیں, رہتے ہیں جانور, برف کے باہر نہیں رہ سکتے. اسکیمو تو بہت پہلے ہم نے سنا تھا, کوئی اسکیمو نامی مخلوق بھی ہوتی ہے جو برف میں ہی ہوتی ہے, برف کے مکان بناتے ہیں باقاعدہ رہتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ.